بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ان آيات كريمة میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان سود اور تجارت کی طرف متوجہ کیا ہے. ان سے پوچھا هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف تنجیکم من عذاب علیم جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچا لے. فلا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ. ایسا ایمان جس میں کوئی نقص نہ ہو، ایسا ایمان جو ہر قسم کے تردد اور توقف سے خالی ہو، ایسا ایمان نہ ہو جو کسی دنیاوی مصلحت یا کسی نسب کی نظر ہو جائے. پختہ ایمان ہونا چاہیے جس میں کوئی لٹکتا ہو، کوئی مداخلت نہ ہو، چاہے دنیا متصدر کہتی رہے. یہ سب سے بڑی خام خیالی ہے. جو ٹھوس کتاب و سنت کی بات کرے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تشدد کرتا ہے. کیا کتاب و سنت کی بات کرنا تشدد ہے؟ وما تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ
پختہ اور محکم ایمان لاؤ. ایمان کی نشاندہی تو پہلے کر دی جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ایمان کا دعویٰ رکھنے والو, نشاندہی پہلے ہو چکی. لیکن اگر وہ کافی ہوتا, وہ دعویٰ ہماری نجات کے لیے کافی ہوتا, تو اللہ تبارک وتعالیٰ جس سودے کی طرف رہنمائی کرتا وہ سودا ایمان کا سودا نہ ہو, کیونکہ ایمان تو ثابت کر چکا ہے. لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے کہ تفاہی پسندی, غفلت, یہ ڈھیل اور یہ لچک, یہ ایمان مطلوب نہیں. جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے بعد میں پوری حاکمیت ہونی چاہیے. خود حلوم کی سل میں کاف مکمل حاکمیت اپنے وجود پر, اپنے معاشرے پر, چاہے وہ عقیدے کا باب ہو یا عمل کا باب ہو, مکمل حاکمیت ہوگی تو پھر یہ سودا پورا ہوگا. تؤمنون باللہ ورسولہ, قرآن حکیم کے ساتھ حقیقی تعلق ہو, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ حقیقی تعلق ہو, تو پھر وہ انسان اس سودے کا حقدار ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر پیش کیا. کیونکہ اس ایمان کا تصور کتاب و سنت کی اطاعت کے بغیر رجحان معدوم ہے, میں ناقص نہیں کہتا, معدوم ہے. لہذا جنہیں کتاب و سنت کی دولت ملی ان کے لیے یہ مقام بڑا قابل توجہ ہے کہ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے اور کتاب و سنت کی پیروی اور کتاب و سنت کی تنفیذ اس کے لیے پوری کوشش کرے. یاد رکھیے, ذاتی پیروی, ذاتی طور پر اپنے عقیدے کو سنوار لینا یا اپنے عمل کی اصلاح کر لینا یہ کافی نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے, آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب کے عقیدوں کو اور سب کے اعمال کو سنواروں. تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کا پرچار اور اس دعوت کو لے کر کھڑا ہونا یہ بھی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا بار اس دعوت کو پیش کیا. کتاب و سنت سے محکم دلائل ملتے ہیں کہ جب تک تبلیغ نہیں کرو گے, کتاب و سنت کی اشاعت کا کام نہیں کرو گے, ایمان ادھورا. اپنی ذات کو سنوار لینا یہ پہلا قدم ہے, آخری قدم نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار, اے ایمان والو, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ جہنم کی آگ. اگر ذاتی اصلاح کافی ہوتی تو قوا انفسکم پر اس آیت کو ختم ہو جانا چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا لو کافی, لیکن نہیں, ایسی طلب ہونی چاہیے جیسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ انی آخذ بحججکم عن النار وانتم تتحمون فیہا, کہ اے لوگوں, تم پوری کوشش کرتے ہو کہ ہم جہنم میں کود جائیں, جہنم میں داخل ہو جائیں, لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالوں. یہ کوشش ہونی چاہیے. وَكُنْ تُمَعَلَىٰ سِفَا حُقْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, تم جہنم کے جڑے پر کھڑے ہوئے تھے, اللہ نے تم کو نکالا اپنے پیغمبر کے ذریعے اور اپنے پیغمبر کی دعوت کے ذریعے. پہلا انتہائی بصیرت کے ساتھ اس مدعا کو سمجھ لو تاکہ ہر قسم کا شک دور ہو جائے اور کام کرنے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے, حدث میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فضل کیا ہے جو آپ کو حق کی دولت دی. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو سمجھو, یہ اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کی دولت آپ کو دی. بہت سی جماعتیں ہیں, بہت سے گروہ جو ایمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہے, لیکن تعلق کی جو اصل معیت ہے جو حقیقی تعلق ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. قرآن کے ساتھ سب کا تعلق, قرآن کو سب سمجھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, لیکن اپنی رائے سے جس طرح ان کی سمجھ میں آ گیا, جس طرح ان کے بڑوں نے سمجھ لیا, بہت سے گمراہ کرتے گزرے, انہوں نے اپنی بدعتوں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کو دلیل دی, لیکن فرق یہ تھا کہ اپنی رائے سے قرآن کو سمجھ. اگر قدریہ نے تقدیر کا انکار کیا تو ان کی دلیل بھی قرآن سے, مگر اپنی مرضی کے مطابق. اس طرح جہمیہ کی بدعت تھی, معطلہ تھی, معتزلہ تھے, خوارج تھے, آج بھی بہت سے کرتے ہیں قرآن کے ساتھ تعلق کے دعوے دار ہے, لیکن وہ تعلق غلط ہے. البتہ جماعت اہل حدیث کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں, تعلق قائم کرتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی روشنی, جو قرآن کی تعبیر بھی آسمان سے آئی, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سنا کہ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں, پھر ان آیتوں کی تفسیر کی گئی. یہ تفسیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے نہیں کی, بلکہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, یہ تفسیر بھی اللہ کی طرف سے. ان علینا جمعہ و قرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے پیغمبر, اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ بھی ہمارا کام, آپ کو یاد کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانہ ہو, پھر اس قرآن کا بیان, اس کی تشریح اور اس کی تفصیل, یہ بھی ہماری ذمہ داری. ابن عطیہ کہا کرتے تھے کہ کان جبریل ینظر علیہ بالسنت کما کان ینظر علیہ بالقرآن, کہ جبریل امین جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن لے کر آتے تھے, اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر سنت بھی لے کر آیا. قرآن کو سمجھنا حدیث کی روشنی میں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں, یہ اصل کام ہے, اصل تعلق. اور اگر قرآن کو سمجھا گیا اپنی آراء کی روشنی میں, اپنی خواہشات کی روشنی میں, تو یہ تعلق کی کوئی صورت نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ من جعل القرآن امامه يقوده الى الجنة ومن جعل القرآن وراء ظهره يسوقه الى النار. جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھ لیا, قرآن کا پیروکار بن گیا, يقوده الى الجنة, یہ قرآن اسے اس وقت نہیں چھوڑے گا جب تک اسے جنت میں پہنچانا. ومن جعل القرآن وراء ظهره, اور جو خود قرآن کے آگے ہو گیا, آگے ہونے کا معنی یہ کہ اپنی خواہشات کو اور اپنی مرضی کو قرآن پر مسلط کیا, فرمایا کہ یہ خوب ہوں علمدار, یہ قرآن اس کو جہنم میں داخل کر کے, تو یہ اصل تعلق ہے. اپنی مرضی کی روشنی میں یا اپنی خواہش کی روشنی میں قرآن کو مت سمجھو, قرآن کے ساتھ تعلق مت قائم کرو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے قرآن میں اپنی رائے یا اپنی خواہش کو استعمال کیا, اپنی مرضی کو مسلط کیا, وہ دنیا میں سمجھ لے کہ قیامت کے دن میرا ٹھکانہ جہنم کی آگ. من قال فی القرآن برأیہ فإن أصاب فقد أخطأ. نبی علیہ السلام کی حدیث, جس نے قرآن میں اپنی رائے کو استعمال کیا یا اپنی خواہش کو استعمال کیا, اگر اس نے صحیح تفسیر بھی کر لی, اگر وہ صحیح تفسیر کو پہنچ بھی گیا, تو اب اختاب پھر بھی غلط. قرآن کو سمجھو اسی تعبیر کی روشنی میں جو تعبیر پیغمبر اسلام اسلام نے کرا, اور یہ ہے مقام سنت. اس وقت تک قرآن ادھورا ہے جب تک پیغمبر اسلام اسلام کی سنت کو اور آپ کی حدیث کو صحیح مقام نہیں دو گے, اور یہ دولت ہے ہمارے پاس. اس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے. سنت کا جو مقام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی جو حیثیت مسلک اہل حدیث میں ہے, دنیا کی کسی جماعت میں نہیں. بصیرت کے ساتھ اس مدعے کو سمجھو, بصیرت کے ساتھ یہ جانو کہ ہم حق پر ہیں, تاکہ کام کرنے کی راہ جو ہے وہ صاف ہو. سنت کے بغیر کسی کی کیا حیثیت ہے, چاہے وہ کسی بھی نام کے ساتھ قرآن کے ساتھ کیسا بھی تعلق پیدا کرے, کوئی بھی نام ہو, کسی بھی نام کے ساتھ وہ قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنا, لیکن سنت کے بغیر جو ادھورا ہے ناقص. رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, میں عمر یہ تواف کرتا ہوں, لو جاءکم موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی. اگر صاحب تواف موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہو کر آ جائے تو وہ اپنی تورات پر عمل کر کے نہیں بلکہ میری سنت پر عمل کر کے جنت میں جائے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ جنت میں جانا تو اپنی تورات پر نہیں بلکہ میری سنت پر عمل کر کے جائیں گے. جب تک میری پیروی نہیں کریں گے, جب تک میرا قدم پر قدم نہیں رکھیں گے جنت میں نہیں جا سکتے. یہ سنت کی حیثیت ہے, یہ پیغمبر اخلاق و اسلام کی حدیث کا مطلب بات سے بات نکلتی ہے. یہاں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا, صحیح بخاری کی حدیث, لیکن ایک پیغمبر نے آنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر دے کر گئے ہیں. متواتر حدیثیں ہیں صحیح بخاری نے مسلم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوبارہ آنے کی خبر, وہ دوبارہ آئیں گے. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس وقت حق نکھر کر سامنے آ جائے, اور ظاہر ہے وہ اللہ کے پیغمبر, اگر وہ حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا کہ ماں بس آہو علت کے بائیں, جب تک وہ بھی اپنی بات پر اور اپنے معاشرے پر میری سنت کی حاکمیت قائم نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام جن کا آنا یقینی ہے وہ اس حکم سے مستثنی ہے؟ یہی سے سمجھو کہ اصل نہج کیا ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام آ کر شافعی کی نسبت اختیار کریں گے؟ کیا وہ مالکی ہوں گے؟ کیا وہ حنبلی ہوں گے؟ کیا وہ حنفی یا جعفری ہوں گے؟ اگر کہیں کہ ہے تو پھر اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں کہ اللہ کا ایک پیغمبر کسی امتی کا مقلد بن جائے. اور اگر کہیں کہ نہیں تو پھر جان لو جو چیز اس وقت حق ہوگی وہ آج بھی حق ہے, حق دو نہیں ہوتے. جو چیز عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئیں گے وہ حق ہوگی, اور جو چیز اس وقت حق ہوگی وہ آج بھی حق ہے. کتاب و سنت کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں. جب یہ فکر سامنے آ جائے تو اس کائنات میں اگر حقانیت دی ہے اللہ نے تو ہم کو دی ہے, تو اس کے لیے اور کام کیا جائے. اللہ رب العزت حق والوں کو ذلیل نہیں کرتا. وباللہ عزت من رسوله وللمؤمنین, عزت تو ہے اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اور ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے. اس کے لیے کام کرنا, چاہے اس کے لیے اپنی جان خرچ کرنی پڑے, اپنا مال خرچ کرنا پڑے, اپنی صلاحیتیں توانائیاں اس راہ میں صرف کرنی پڑے. اب اس کے لیے کام کرنا ہے صرف آپ. میں نے قرآن حکیم کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ اسلامی انقلاب صرف آپ لا سکتے ہیں. بس اللہ پاک نے قرآن حکیم میں سنا دیا, منظر سب منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم یحبونہ. اگر تم مرتد ہو گئے, میرے باغی ہو گئے, پھر اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا, اس قوم کے ذریعے انقلاب لائے گا. اس قوم کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ ان کو اللہ سے محبت ہوگی, اللہ کو ان سے محبت ہوگی. آپ محبت کے دعوے دار تو سب ہیں, سب دعویٰ رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا, لیکن محبت ہے کیا چیز؟ محبت کی بنیاد کیا ہے؟ اسے کوئی نہیں سمجھتا. کسی نے کچھ بنیاد بنا لی, کسی نے کچھ بنیاد بنا لی, لیکن اللہ اس کے رسول جس سے محبت کرنی ہے اس نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ محبت کی بنیاد جو ہے وہ اطاعت پر, فرما برداری پر. اللہ سے محبت کا معنی یہ کہ قرآن حکیم کی اطاعت کی جائے, اور پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا معنی یہ کہ آپ کی سنت کی فرما برداری کی جائے, اور کتاب و سنت کی دولت آپ کے پاس ہے. اللہ اس کے رسول سے حقیقی محبت آپ کو ہے, اور آپ ہی کے ذریعے یہ انقلاب آ جائے. قلت و کثرت, وسائل کی کمی, شرعی نقطۂ نگاہ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کے حکم سے چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ بسائل کی ظاہری طور پر شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی قوم بہت سے وسائل کی مالک ہے وہ اپنے دل کی مالک تو نہیں ہے نا, دل کا مالک تو اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ وسائل رکھنے والوں کو بزدل کر دے تو ان کے وسائل سارے خواب میں مل جائیں گے. جن کے پاس وسائل نہیں ہے اللہ ان کو شجاعت دے دے, بہادری دے دے, تو وسائل کے بغیر بھی وہ فتح سے ہمکنار ہوں. صرف یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ تعلق ہو اور اسی اخلاص کے ساتھ اس کے دین کی راہ میں کام کیا جائے. اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے, چاہے وہ جان سے کیا جائے چاہے وہ مال سے کیا جائے. اور یہ اگلی شرط ہے اس سودے ہم عدلتم علی تجارت تم جیتم من عذاب علیم, جو اللہ نے اس مقام کا سودا رکھا کہ جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے. اس سودے کی پہلی شرط یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ, کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے. وہ تو ہے, کتاب و سنت کی پیروی ہے, اس کا صحیح مقام ہے, کتاب و سنت کی حاکمیت ہے. لیکن اگلی شرط پر بھی غور کرو, وتجاهدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم, کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ. تؤمنون باللہ ورسولہ کو یہ سودا پورا نہیں ہوا, سودے کی تکمیل ہوئی ہے وتجاهدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم, کہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد. جہاد سے کنارہ کشی نہیں ہونی چاہیے. جب جہاد کی ضرورت ہو جہاد کرو, اسلام کی دعوت کا انحصار اسی چیز کا جہاد. یہی وجہ ہے کہ جو اسلام کا سچا عاشق ہوتا ہے اور جو معاشرہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکتا ہے وہ معاشرہ دو معاشرہ ہے جس کا بچہ بچہ مجاہد اور غازی. اس تصور کے بغیر اسلام کی حقیقی تصویر کشی نہیں ہوتی. جب تک معاشرے کا بچہ بچہ مجاہد نہیں ہوگا اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا. یہ جہود اسلام کی تربیت ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ صدر کے لیے صفیں باندھی جا چکی, جب میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا, دائیں طرف دیکھا تو چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا. میں پریشان ہو گیا کہ دایاں بھی غیر محفوظ ہے, دایاں بھی غیر محفوظ ہے, ایک بچہ کیا دفاع کر سکتا. سوچ رہا تھا کہ اپنی پوزیشن بدل لوں, کہ ایسی جگہ جاؤں جہاں میمنہ اور میسا دونوں محفوظ ہو تاکہ بہادری کے ساتھ اور بے جگری کے ساتھ جہاد ہو. ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ دائیں طرف والا بچہ میرے پاس آیا اور آ کر مجھ سے اقرار کرتا ہے, میرے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یار ہم میں کئی نہ بتا چاہ, اے بچہ بتاؤ ابو جہل کہاں. دائیں طرف والا بچہ بھی اسی سورج کے ساتھ آیا اور مجھے پکڑ کر کہتا ہے کہ یار ہم میں کئی نہ بتا جہل, اے بچہ بتائیے ابو جہل کہاں. میں نے کہا وہ تو کفر کا سب سے بڑا جنگجو ہے, سردار ہے, تم نے اسے اپنا ٹارگیٹ بنایا ہے, اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو. بچے جواب دیتے ہیں, میری مائیں اور بہنیں سنے, بچوں نے جواب دیا کہ جب دونوں بھائی ہیں جب ہماری ماں نے ہمیں میدان جہاد میں بھیجنے کے لیے تیار کیا تو یہ حکم دیا تھا کہ ابو جہل دین کا سب سے بڑا ہے اور پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا گستاخ ہے, لہذا صبر کے میدان میں تمہارا ٹارگیٹ ابو جہل ہونا تھا. یہ مسلمان مائیں ہیں جو ان خطوط کو اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہیں. اور ہم بھی یہ قسم کھا کر آئے کہ ابو جہل کو مارے بغیر اس میدان سے نہیں پلٹنا. یہ قرآن کی اتباع کا آئینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتلوا ائمۃ الکفر, جو کفر کے بڑے بڑے پاپی ہیں, سرکشر تازی ہیں, سب سے پہلا ٹارگیٹ ان کو بناؤ. کفر کے اماموں کو قتل کرو, انہیں اپنا ٹارگیٹ بناؤ تاکہ ان کی کمر ٹوٹ جائے. یہ اسلامی معاشرہ ہے کہ ایک بچہ بچہ ملا. اسلامی عورت کا کردار آپ نے دیکھ لیا, میدان احد میں شمولیت کے لیے صحابہ جا رہے ہیں, پیغمبر اسلام کو سلام جا رہے ہیں, ایک خاتون آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے اعلان سن لیا کہ مجاہدین کی ضرورت ہے، لیکن میرے پاس کوئی جوان اولاد نہیں، اس کی جھولی میں چیر خار بچہ تھا، اے اللہ کے رسول اسے قبول کر لیجیے، اسے اپنے ساتھ میں ڈالیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جذبہ تو ثابت ہے، لیکن اس بچے کو ساتھ کیوں لے کر جاؤ؟ یہ وہاں کیا کر سکے گا؟ اس کی حفاظت تو ہمیں کرنی پڑے گی، یہ تو شیر خار بچہ ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ میدان جہاد میں جا کر کیا کرے؟ اس خاتون کی پاکیزہ ذہنیت کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد اس جنگ میں شریک ہو، لیکن جوان بیٹا مجھے شیر خار بچہ، اس کو قبول کر لیجیے۔ قبول کیسے کروں گی؟ وہاں کیا کرے گا؟ کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میدان جہاد میں اسے اپنے پاس رکھیے گا، دشمن کی کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی نیزہ اگر آپ کی طرف آئے تو میرے بچے کو سامنے کر دیجیے، اسے ڈھال کے طور پہ استعمال کیجیے، میرے بچے کو اس جنگ میں ضرور شریک ہونا۔ یہ تربیت خنفار کے چار بیٹے، چاروں جوان بیٹے ایک جنگ میں شریک ہیں، اور اس کو یک دم خبر ملتی ہے کہ آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، تو کہتی ہے کہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج سے مجھے یہ شرف عطا فرما دیا کہ میں شہید بیٹوں کی تھا۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، اس معاشرے کی تسلیم کے بغیر سادہ ایمانی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس سادے کا دو جز ہے، ایمان اور جہاد، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے۔ اس مسئلے کو میں آپ کے ذہنوں کے قریب کر رہا ہوں کہ یہ نہج اور یہ روش ہمیں اختیار کرنی ہے، اس کے بغیر اسلام کی تنفیس ممکن نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کر لیا تھا کہ جو قبروں کے پجاری ہیں اور قبروں پر چادریں چڑھا کر اپنے عہدے کے حلف اٹھاتے ہیں، ان سے آپ توقع مت رکھیے کہ وہ کتاب و سنت اور توحید و سنت کا نظام لائے۔ ان سے توقع ہٹا دیجیے جو قبروں پر چادریں چڑھا کر علی حجرانی کے مزار پر جا کر اس کے بعد اپنے عہدے کے حلف اٹھاتے ہیں۔ جو اپنا مشن شروع کرتے ہیں تو پہلے تین چار مزاروں پر حاضری دیتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں۔ ان سے توقع مت رکھیے کہ وہ توحید لائیں گے یا قرآن و حدیث لائیں گے، ختم کر دو ان سے توقع۔ توقع اب یہ رکھو کہ یہ نظام ہم نے لانا ہے، اور ان خطوط پر محنت کرو، کوشش کرو نظم، نصب اور اتحاد کے ساتھ۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، یہ کام آپ کا۔ کوئی مشرک توحید نہیں لا سکتا، کوئی مقلد کتاب و سنت کی حاکمیت قائم نہیں کر سکتا۔ یہ حاکمیت وہی قائم کرے گا جن کے پاس توحید بھی ہے، قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ اور خاص طور پر نوجوان، اگر ہمارا یہ جسم اللہ کی راہ میں کام آ جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ عبداللہ زید کو شہید کر دیا گیا، شہید کیا جا رہا ہے، صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، اور زبان پر کچھ اشعار آ گئے، کہتے ہیں کہ نفس وبال یقین اقتل مسلما على اي جنب كان لله خطره، کہ آج میں صلیب پر لٹکا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا دل توحید و سنت کی محبت سے سرشار ہے، مومن ہوں، مسلمان ہوں، لہذا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے قتل کرے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، قیمہ قیمہ کر دے، سب کچھ ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن خوش ضرور ہوں کہ آج میں اپنے آخری وقت پر اللہ اس کے رسول کی محبت سے سرکار۔ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلام کے نوجوان ہیں کہ موت سامنے ہے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا ہے، تو ہی سنت کا پرچار کرو۔ ایسی وجہ سے صلیب پر لٹکانے والا کہتا اتارو، یہ رو پڑا، شاید موت سے ڈر گیا۔ کیوں روتے ہو؟ جواب دیا کہ روتا اس لیے ہوں کہ آج میرے پاس ایک ہی جان ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے میں اتنی لذت ہے، اتنا سرور ہے کہ خواہش یہ ہے کہ جسم کے ایک ایک بال میں ایک ایک جان ہوتی اور باری باری ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ تو خواہش ہے تو کر لو، کہاں خواہش یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہو، نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، نماز بڑی مختصر پڑی، حالانکہ صحابہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نمازیں پڑھا کرتے، مختصر نماز پڑھی، اور فارغ ہو کر کہتے ہیں کہ آج کی نماز میں بڑا سرور آ رہا تھا لیکن نماز کو مختصر کیا، اس لیے کہ اگر لمبا کرتا تو شاید تم یہ سمجھتے کہ موت سے ڈر رہا ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، ان خطوط پہ چلنا ہوگا۔ اس مقام کو پھر سن لو، بار بار سنو، سمجھو کہ اللہ رب العزت نے جہنم سے بچاؤ کے لیے ہم سے سودا دیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسے سودے کی طرف جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ سودا کیا ہے؟ فما تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنا عقیدہ اپنا عمل ایمان کی روشنی میں مکمل طور پر صحیح کر لو، اور اس کے بعد یہ شرط ہے کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو. فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم میں علم ہے کہ یہی راستہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. فرمایا اگر اس راہ پر چلو گے تو یا سر لکم ذنوب لکم، اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہ معاف کر دے. اگر اس راہ پر چلو تو تمہارے سارے گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے. یدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، اور اللہ رب العزت تم کو بہشتوں میں داخل کر دے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی. فرمایا کہ وہ مساکن طیبہ فی جنات عدن، کہ جنت العدن میں تم کو اونچے اونچے اور شاندار محل عطا فرمائے گا. یہ سب چیزیں تم کو ملیں، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی. اور فرمایا کہ وہ اخرى تحبونها، ایک چیز اور بھی جو تم سب کو پسند ہے، نصر من اللہ فتح قریب، کہ اللہ کی مدد اور قریبی فتح یہ بھی تم کو ملے. چاہے تمہاری تعداد کم ہو، مسائل کم ہو، لیکن اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا، عمل ٹھیک ہوگا اور جہاد ہوگا عملی طور پر، تو یہ بھی وعید سن لو کہ اللہ رب العزت تم کو مدد بھی دے گا اور قریبی فتح بھی دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. توحید طلب کرو اور ان خطوط پر سوچو کہ کس طرح ہم اکٹھے ہوں، اتحاد پیدا ہو اور نظم پیدا ہو، تاکہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہم کوشش کریں، محنت کریں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ.